دل و دماغ بھی میٹیریل ہے، اس کی طہارت ہوتی ہے. نفس کا تزکیہ ہوتا، وہ نفس ما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلاہا من زکاہا وقد خاب من دساہا. نہیں ملی ہوئی ہے، جیسا قرآن نے اس کی مثال چاند کی روشنی سے دی کہ سورج کی روشنی کو قرآن میں ضیاء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. انشاءاللہ اللہ نور السماواتی والارض میں ہم اس تفصیل میں دیکھیں گے کہ اور یہ اسی سے غالباً اس کا عنوان لیا گیا ہے نور. اب یہاں اس کو جو 35ویں آیت میں اس نور کا ذکر ہے، اور اس کو ایک سورت کہا گیا ہے، یعنی ہم نے جو نازل کی ہے. تو اس سورت کے معنی جو ہم قرآن کی سورتیں ہیں اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کہ دیوار، ایسی دیوار جو پناہ دے، یا سیڑھی یا درجے یا بلندی. تو جیسے ہم قرآن کے سورتیں پڑھتے چلے جاتے ہیں چیپٹرز، تو ہم سیڑھی چڑھتے چلے جاتے ہیں، بلندی پہ چلے جاتے ہیں. ایک ایک چیپٹر جو ہے ختم ہو رہا ہے، ایک ایک سورت ختم ہو رہی ہے. یہ معنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے، جو یعنی رجم کیا گیا ہے، دھتکارا گیا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان یعنی فائدہ پہنچانے والا ہے، رحیم ہے، ترس کھا کے فائدہ پہنچانے والا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو پڑھیں گے اس سے ہم کو فائدہ ہوگا. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سورت، یہ چیپٹر نازل کیا ہے، اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی ہے، اس میں جو احکامات آ رہے ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کرنا. اب بات سمجھیں گے کہ کیا بھائی یہ ایک ہی سورت فرض ہے؟ تو سورہ قصص کی 85 آیت میں بات آئی ہے کہ پورا قرآن ہم نے آپ پہ فرض کیا ہے، پورا قرآن جو ہے ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس ہے کہ بھائی ایمان لا لیے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دیے، حج کرے، یہ پانچ ارکان ہو گئے اور مسلمان ہو گئے. والدین کی فرما برداری بھی فرض ہے. اب یہ جو زنا وغیرہ کی بات آ رہی وہ نہیں کرنا بھی فرض ہے. جتنے احکامات قرآن میں آتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ہم نے یہ سورت نازل کی ہے اس لیے کہ یہ تم لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اور اس میں ہم نے انزلنا فیہا آیاتن بینات، اور اس میں ہم نے ایسی آیتیں، ایسے سٹیٹمنٹس نازل کیے ہیں جو سمجھاتے ہیں کھول کے. دیکھیں ہمارے پاس اردو میں بیان کا مطلب سپیچ بول دیتے ہیں، پھر انہوں نے بیان دیا. عربی میں بیان کا مطلب یہ ہوتا کہ کسی چیز کو کھول کھول کے سمجھانا. تو ہم نے جو قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں انہی آیتوں کو ہم نے کھول کھول کر سمجھایا ہے. کس لیے سمجھایا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ یہ یاد دہانی ہو، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ بھئی یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو اب یہاں سے زنا کی بات شروع ہو رہی ہے، اور ایک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے کہ ایسے سبجیکٹس کو کھول کے سمجھانا چاہیے. اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے. قرآن کی آیات ہے، احکامات ہیں، ان کو ہم اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے جب بھی ہم امپلیمنٹ کر سکیں گے. تو زنا کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ زنا کے معنی کیا ہے. زنا کے معنی انگلش میں ہوتے ہیں کہ انلیگل سیکجوئل انٹرکورس. انگلش جن کو آتی ہے وہ تو بات سمجھ جائیں گے. اردو میں ہوتی ہے کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا ایسا ملنا جیسا شادی شدہ مرد اور عورت ملتے ہیں، جو ناجائز، تو اس کو زنا بولیں. تو اب یہاں ایک بات سمجھنے کی کوشش ہے، اس میں انٹروڈکشن بہت ضروری ہے کیونکہ ماشاءاللہ سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں. تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے پاس دو ارجز ہیں، ہنگر اور سیکس، بھوک اور شہوت. یہ ضروری ہے ہمارے لیے فار دی سروائیول آف دی سیلف. اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے، اور فار دی سروائیول آف دی کمیونٹی سیکس ضروری ہے. اگر آدم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تو مر جاتے تھے، اگر بیوی حوا سے بیوی کی طرح نہیں ملتے تو پھر انسانیت بڑھتی نہیں تھی. تو یہ دونوں چیزیں ضروری، بیسک ارجز بنا دیا اللہ تعالیٰ، اس میں مزہ دے دیے، کھانے میں بھی مزہ دیے، سیکس میں بھی مزہ دیے. اگر مزہ نہیں دیتے تو کوئی کھاتا نہیں مر جاتا، سیکس کوئی کرتا ہی نہیں، مزہ نہیں دیتے اگر اس میں تکلیف ہوتی تو. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ بیسک ارجز ہیں جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہیں، بھوک اور شہوت، یعنی ہنگر اینڈ سیکس، یہ دو چیزیں. اب اس کے بعد میں بتا دیا کہ واٹ از لیگل اینڈ واٹ از ان لیگل، واٹ از لا فل واٹ از ان لا فل، کیا جائز ہے کیا جائز نہیں. سروائیول آف دی سیلف کے واسطے بول دیا، بھائی تم تمام کھانے کھاؤ، یہ چیزیں مت کھاؤ، سوگر کا گوشت مت کھاؤ، شراب مت پیو، مرا ہوا جانور مت کھاؤ، غیر اللہ کے نام پہ جو وہ ہوا ہے مت کھاؤ. تو اگر آپ اس پہ سائنٹیفک ریسرچ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جتنے غذا ہمارے پاس حرام ہیں وہ پوائزنس ہے ہمارے لیے، زہریلے ہیں وہ. سور کے گوشت میں ایسے جراثیم ہوتے جو یعنی کوکنگ ٹیمپریچر پہ نہیں مرتے. وہ میرے ترجمے میں آپ کو فٹ نوٹ ایکسپلینیٹری نوٹس میں پیچھے مل جائے گا جہاں اس کا ایکسپلینیشن ہے، وہ پورے جرمز کے نام ہیں، وہ مرتے نہیں. تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں مرے تو لوگوں کو 106 تک بخار آ سکتا ہے. مردہ جانور کھانے سے کئی لوگ مر گئے ہیں، خون میں جراثیم ہوتے ہیں، شراب سے لیور ستیناس ہوتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، فیملی ستیناس ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ یہ نقصان دہ ہیں، فوڈ میں ان چیزوں کو حرام کر دیا. تو معلوم ہوا کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، جو فائدہ مند ہیں اس کو حلال کیا. اب سیکس، انلیگل سیکس از پوائزنس فور دی کمیونٹی. بھائی میاں بیوی ہیں، سیکس کرتے ہیں تو جائز چیز ہے، لیکن شادی شدہ نہیں ہے اور سیکس میں انوالوڈ ہیں تو پھر لاوارث بچے جیسے امریکہ وغیرہ میں بھرے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں ایسا بھر جائیں گے. تو اس میں بھی لافل کیا ہے، ان لافل کیا ہے. سورہ نساء میں پورے لافل ان لافل عورتوں کی لسٹ دے دی گئی کہ بھئی یہ عورتوں سے تمہاری شادی جائز نہیں ہے، اماں ہیں، بہن ہیں، ساس ہے، اس طریقے کے رشتے بتا دیے گئے، ان سے شادی جائز نہیں ہے. کمیونٹی ستیناس ہو جائے گی، جینیٹک پرابلم شروع ہو جائیں گے، یہ تمام نقصانات ہوں گے. تو اس کے علاوہ دوسری عورتوں سے شادی جائز ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ قوانین بنا دیے گئے، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کس سے شادی کرنا کس سے شادی نہیں کرنا. اب اس کو توڑنے کی سزا ہونا ضروری ہے، ورنہ سوسائٹی ٹھیک نہیں رہتی. لہذا آپ اگر احادیث میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو شراب پیتا تھا اس کو 40 کوڑے مارے جاتے تھے، شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارے جاتے تھے، سزا دی جاتی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے. تو اس طریقے سے کمیونٹی کو ستیناش کرنے کے لیے یہ جو انلیگل سیکس ہوتا ہے، دے لیو ٹوگیدر، جیسے امریکہ یورپ وغیرہ میں ہم سنتے ہیں کہ بھائی شادی وادی نہیں ہے، دے لیو ٹوگیدر، آج ان کے ساتھ ہے انہوں چھوڑے، ان کے ساتھ ہے انہوں چھوڑے، ان کے ساتھ ہے، بچے ہو رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. وہ آرفنیجز کھل گئے ہیں، کئی لوگ ہمارے پہچانت کے لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں بعض ادارے ایسے جہاں بالکل ایسے بچوں کی جو ہے تربیت ہو رہی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین، تگڑے قوانین بنا دیے، کہ زنا کے تگڑے قوانین بنا دیے. اب بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے، الزانیت و زانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو اس کے چمڑی پہ 100 کوڑے مارو. زنا کرنے والے مرد، یعنی شادی شدہ نہیں ہے وہ، آپس میں ان کی شادی نہیں ہے، میاں بیوی نہیں ہے، ان کو جو ہے 100 کوڑے ایک ایک کو مارو، ان کے جلد پہ اوپر 100 کوڑے مارو. اب یہاں ایک مسئلہ کھڑے رہ گیا کہ اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے، اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کرنے کا حکم ہے کہ پتھرے مار کے مار ڈالو. آپ سوچ کے دیکھیے، کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف جو ہے بڑے ہنگامے چل رہے ہیں، اگر یہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوتا تو ہنگامہ ہو جاتا تھا. اس لیے بلا کسی خوف کے یہ بول سکتے آپ کہ کرائم ریٹ یورپین کنٹریز میں جتنا ہے، سعودی عربیہ وغیرہ میں کرائم ریٹ بہت کم ہے، کیونکہ بہت اسٹرکٹ ہیں وہاں، یہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں رولز. تب قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ بھئی جو زانی مرد ہے، زانی عورت ہے، اس کو 100 کوڑے مارو. حدیث سے اور خلفائے راشدین سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ دونوں میں سے جو بھی شادی شدہ ہوتا اس کو سنسار کر دیتے تھے، پتھرے مار کے مار ڈالتے تھے، یہ معاملہ تھا ان کا. تو اب یہاں، اب کوئی صاحب بولے صاحب قرآن میں تو نہیں ہے، تو میں ایک سمپل سی ایگزامپل یا نوٹس میں لکھ لیا ہوں. وضو کے چار ارکان خود قرآن میں ہیں خالی. کونی تک ہاتھ دھونا, منہ دھونا, سر کا مسا کرنا, پیر دھونا, شروع میں پہنچوں تک ہاتھ دھونا, کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے, بتا دیجیے آپ. حدیث میں ہے, مسنون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. ایسا ہم نہیں کریں گے تو وضو مکمل نہیں ہوگا ہمارا. تو اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کی بھی اطاعت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بھی اطاعت کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھائی جو شادی شدہ مرد اور عورت ہیں, تو جو بھی شادی شدہ ہوگا اس میں سے اس کو مار ڈالا جائے گا, پتھروں سے مار ڈالا جائے گا. دیکھیے بات سمجھ میں, کامن سینس کی بات سمجھ میں. ایک غیر شادی شدہ کپل ہے بھائی, ان کو اپرچونیٹی نہیں ہے, کر لی ہے. ایک شادی شدہ کپل ہے, بیوی رکھتے ہوئے دوسروں کے پیچھے پڑ رہا ہے, میاں رکھتے ہوئے دوسروں کے پیچھے پڑ رہی ہے, تو ظاہر ہے اس کی سزا زیادہ ہونا چاہیے. تو بھلے یہاں یہ بات آ گئی, ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. اور اللہ کے اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور آخرت پر کے حساب کتاب ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کرنے میں, دین امپلیمنٹ کرنے میں تم ترس مت کھاؤ ان لوگوں پہ کہ کیا بھائی اتنے کے واسطے سو سو کوڑے مار رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو ایگزمپلری پنشمنٹ ہے, پھر یہاں بات آ رہی ہے, ول یشہد عذابہما طائفۃ من المومنین, اور مومنین کی ایک جماعت یہ سزا دیکھے تاکہ ان کو لیسن ملے کہ بھئی ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا. کوئی چوری کرا ہے, ڈاکہ مارا کرا ہے, اس کا ہاتھ کاٹ دیے, بغیر ہاتھ کے پھر رہا ہو, اب دوسرا چوری کرنے والا سوچ لیتا کہ بھئی اگر میں پکڑے گیا تو میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا. تو پریونٹیو ہے, ایک آدمی کا ہاتھ کٹتا کئی لوگوں کا مال بچ جاتا. ایک مرد اور ایک عورت کو جو ہے سو سو کوڑے پڑتے, لیکن کئی مرد اور عورتوں کی جو ہے عصمت بچ جاتی, ان کی حیا بچ جاتی. تو یہ کیپٹل پنشمنٹ کا جو مسئلہ ہے یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا دین امپلیمنٹ کرنے میں تم ترس مت کھاؤ. یہ رافا جو ہے اسی سے رعوف ہے, بعد میں بات آ رہی, یعنی رعوف ایسی ذات جو کسی کو نقصان سے بچاتی ہے. رافا کا مطلب یہ ہے کہ ترس کھانا کے بیچارے مار کھائیں گے بھی, اتنے سے عمل کے لیے مار کھائیں گے. تو یہ ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے بالکل, کئی بچوں کو معلوم ہی نہیں ہمارے ماں باپ کون. اگر یہ شادی کا رواج نہیں رہتا اور کتے بلیوں کی طرح اگر ہم ملتے ہوتے تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ماں کون ہے, باپ کون ہے, کیا خصہ ہے, کیا. یہ ہماری سوسائٹی ہے, یہ ہم کو یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنا ہے. تو پھر یہ ان کا ایک گروپ دیکھیں. اب یہ آیت اس کے بعد کی جو آ رہی ہے ذرا ڈسکشن طلب ہے بہت. الزانی لا ينكح الا زانية او مشرکا, اور جو زانی مرد ہے وہ شادی نہ کرے سوائے کوئی زنا کرنے والی عورت کے یا مشرکا کے, ایسی عورت جو مشرک ہو. وہ زانی تو یعنی جو زنا کرنے والی عورت ہے, لا ينكح الا زان او مشرک, وہ کسی سے شادی نہیں کرے سوائے کوئی زانی مرد کے جو ویسی کرتا ہے وہی ٹائپ کا ہے, یا پھر جو مشرک ہو. اب یہاں بڑا پرابلم ہو گیا صاحب, کئی ترجمے آپ اٹھا کے دیکھیے, مشرک کے معنی پالیتھیسٹ کر دیے مشرک. اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ زنا کرنے سے وہ لوگ اسلام سے خارج نہیں ہوتے, یہ گناہ کبیرہ ہے, اس کے بارے میں دو اوپینینز نہیں ہیں. لیکن زنا کرنے سے یا چوری کرنے سے یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے, اور مشرکین سے شادی منع ہے. سورہ بقرہ کی 221 آیت ہے, قرآن کھول کے دیکھ لے سکتے آپ, سورہ بقرہ کی 221 آیت ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ مشرک مردوں کی شادی, مومن مردوں کی شادی مشرک عورتوں سے مت کرو, اور مومن عورتوں کی شادی مردوں سے مت کرو مشرک, باندیاں اور غلام بہتر ہیں مشرکوں سے. تو سورہ بقرہ میں یہ بات آ گئی کہ مشرک سے شادی جائز نہیں ہے. اب یہاں کانٹرڈکشن ہو گیا بھائی, وہاں سورہ بقرہ میں بات آ رہی ہے کہ مشرک سے شادی ناجائز ہے, مت کرو, بلکہ شادی میں اگر ہے, نکاح میں ہے تو چھوڑ دو, اور یہاں بات آ رہی کہ جو ہے یا تو زانی سے شادی کرو، جو زنا کرتے ہیں وہ لوگ آپ زانی سے شادی کریں، یا پھر تو اب مشرک کا لفظ ہم کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے، عربی زبان ہے، عربوں میں زبان ہے، اس وقت انگلش لینگویج ہے، کوئی رسول آنے والے نہیں ہے کوئی نئی کتاب لے کے، لیکن مثال کے طور پہ بول رہا ہوں کہ اگر کوئی رسول کو بھیجے انگلش میں، انگلینڈ میں یا امریکہ میں بھیجے، تو لینگویج تو ہے وہاں. اب اس لینگویج میں وہ کتاب جو ہے لوگوں کو بولیں گے تو جبھی وہ لوگ وہ لینگویج فالو کریں گے. تو قرآن نازل ہونے سے پہلے مشرک کے کچھ معنی تھے نا، عربی لفظ جو مشرک ہے اس کے کچھ معنی تھے. اذان، اذان کے معنی اناؤنسمنٹ، اعلان. قرآن نازل ہونے سے پہلے اذان کے معنی اعلان کے تھے، اناؤنسمنٹ کے تھے، لیکن قرآن نازل ہونے کے بعد اذان بولتے ہم کو اعلان کا نہیں، نماز کے لیے بلاوا آ رہا ہے. زکات، زکات کے معنی پاکیزگی کے تھے، پیوریٹی کے تھے، لیکن اب زکات بولتے 2.5% آف دی ویلتھ آف دی رچ پاسنگ آن ٹو دا پوئر. تو یہ الفاظ تھے تو قرآن نے ان الفاظ کو استعمال کیا. اگر الفاظ نہیں رہتے تو پھر پرابلم ہو جاتا تھا نا لوگوں کو سمجھنے کے لیے. تو قرآن نازل ہونے سے پہلے مشرک کے لفظ کے معنی کیا تھے؟ مشرک جو شریک کرتا، شریک کرنا، پارٹنر بنانا. مشرک کا مطلب یہ ہوا کہ جو کسی کو کسی کے ساتھ شریک کرتا وہ مشرک ہے. قرآن نازل ہونے کے بعد مشرک کون ہوا؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات و صفات، احکامات وغیرہ میں کسی اور کو شریک کرے. قرآن نازل ہونے کے بعد وہ مشرک ہو گیا. مگر نازل ہونے سے پہلے کوئی بھی جو کسی کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو وہ مشرک ہو. تو یہاں زنا میں، زنا کے وقت ایک مرد ایک عورت کو زنا میں شریک کر رہا ہے اپنے ساتھ، اور ایک عورت اپنے ساتھ ایک مرد کو شریک کر رہی ہے زنا میں، تو ایک کانٹروورسی سالو ہو گئی. میں اس لیے اس کو اتنا ٹائم لیا بولنے کے لیے کہ سورہ نساء کی غالباً 82nd آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی اور کا نازل کیا ہوا ہوتا تو تم اس میں اختلافاً کثیرہ پاتے، بہت اختلاف پاتے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے انٹرپریٹیشن اور ترجموں میں اختلاف ہے، قرآن کی عربی میں اختلاف نہیں ہے. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ترجمہ کروائے ہمیں سے، ایسے کئی مقامات آئے جہاں بڑی پریشانی ہوئی، کئی علماء سے جا کے کنسلٹ کرنا پڑا، ایسے معاملے آ گئے. تو اب یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو زنا کرے گا وہ کسی بھی زانی عورت سے شادی کرے گا، یا جس کے ساتھ زنا ہوا ہے اسی سے شادی کرے گا جو زنا میں شریک تھی. یہ عورت اگر زنا کری ہے تو پھر وہ کسی بھی زانی مرد سے شادی کرے گی، یا ایسے مرد سے شادی کرے گی جو وہ زنا میں شریک تھی. اور کہا کہ وہ حرم ذالک علی المومنین، اور یہ زانی اور زانیاں مومنین پہ حرام ہے، ان سے نکاح مومنین کا نہیں ہو سکتا. زنا بھی حرام ہے مومنین کے لیے، اور زانی سے شادی کرنا بھی مومنین کے لیے حرام ہے. تو آپ وہ پکچروں میں دیکھتے ہو ہیرو بیچارہ جو ہے بہت ترس کھا کے ایک فاحشہ عورت سے شادی کر کے لا کے اس کو بسا لیتا ہو، بہت نیک نکلتی ہو. ہمارے پاس یہ سب چیزاں نہیں ہیں. 2+2 کا لا ہے، ایسی سزا ہوگی تو سوسائٹی ٹھیک ہوگی، ورنہ سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. تو معلوم ہوا کہ مومن کے لیے، مومن مرد کے لیے زانی عورت حرام ہے، مومن عورت کے لیے زانی مرد حرام ہے، اور زنا حرام ہے. یہ باتیں ثابت ہو گئی ہیں. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون. اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں اور چار گواہ نہیں لاتے اس تہمت کے سپورٹ میں، تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور اس کے بعد ان کی گواہی کبھی قبول مت کرو. یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے نکل گئے. دیکھیے زنا کی سزا 100 کوڑے، جھوٹی تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے، 80% آف دی پنشمنٹ. ہمارے جو گوسپ ہوتی ہے فیملی ٹاک, عورتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, مردوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, سنی سنائی پہ لوگوں کے کیریکٹرز پہ اٹیک ہو رہا ہے, شادیاں رک جا رہے ہیں بچیوں کے, اس قسم کے بےحودہ قسم کے باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ اس میں کوئی, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جھوٹ کو بغیر تحقیق کے پھیلانا بھی جھوٹ, اگر بغیر چار گواہ لانے کے اگر کسی پہ کوئی تہمت لگایا ہے تو اس کو زنا کی 80% سزا ہوگی, 80 کوڑے لگائے جائیں. اچھا پھر ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں میں آگے لکھ لیا تھا, یہ زنا کا جو معاملہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض مردیں اور عورتیں جن سے زنا کا فیل ہو گیا تھا وہ آ کے کنفیس کرے توبہ کرنے کے لیے, بڑے ٹچنگ واقعات ہے. ایک عورت آئی اور بولی مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے, مجھے سنسار کر دیجیے اور میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں, حمل سے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تمہاری زچگی کے بعد ڈیلیوری کے بعد آنا, بڑا دیا اس کو ٹالنے کے لیے بڑھا دیا. وہ ڈیلیوری کے بعد بچے کو لے کے آئی بتانے کے واسطے, دیکھیے بچہ ہو گیا ہو. تو بولے بچہ چھوٹا ہے کون دودھ پلائے گا اس کو, دودھ پلاؤ اور جو جب بچہ کھانا کھانے لگے تو جب لے کے آؤ. تو دو سال کے بعد بچے کو ہاتھ میں روٹی لے کے آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ کھانا بھی کھا رہا ہے, مجھے جو ہے سنسار کروا دیجیے. یہ کیا کیفیت ہے توبہ کی. تو اس کے بعد میں جو ہے ان پہ سنسار کیا گیا, غالباً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس عورت کا خون اڑا. تو آپ کو کراہیت محسوس ہوئی تو آپ نے کہا کہ یہ اس کی توبہ اتنی ہے کہ کئی لوگوں کو اس کی توبہ کافی ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک مرد کا خون کسی صحابی پہ اڑا تھا جو اسی طریقے سے کنفیس کر کے آیا تھا. تو آپ نے کہا کہ 70 مدینے والوں کے لیے اس کی توبہ کافی ہے. وجہ تو یہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے یہ لوگ. اس شدت کی توبہ تھی کہ بھئی ہم کو اپنے گناہ کی سزا مل جانا چاہیے, ایسا سنگین گناہ ہے یہ. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ لوگ آ کے کنفیس کر دیتے تھے کہ ایسی بات ہوئی. اور یہ کہاں ہوگا, اسلامی حکومت میں ہوگا. یہ غیر اسلامی حکومت میں جو ہے اگر وہ لوگ اجازت دیتے ہیں ایسی چیز کی تو پھر اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے امپلیمنٹ کرنے کے. ورنہ اسلامی حکومت میں آج بھی سعودی عربیہ میں جو لوگ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اور پھر کہا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا. اب یہ جو یہ تہمت لگانے والے لوگوں کی کبھی شہادت قبول مت کرو, کیونکہ وہ چار گواہ بغیر لائے کے جو ہے تہمت لگا رہے ہیں اور ان کی کبھی گواہی مت لو, یہی لوگ حد سے نکلے ہوئے ہیں, سوائے اس کے کہ وہ توبہ کریں اور پھر اصلاح کریں اپنی. تو توبہ کو سمجھا دیا گیا کہ توبہ کیا ہے, کہ اصلاح ہے. ایک غلط راستے پہ نکل گئے تھے, آپ آ کے سیدھے راستے پہ چلے گئے. میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھائی موزم جاہی مارکیٹ ہمارے سے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے. ایک صاحب غلطی سے نہیں معلوم تھا, نئے آئے ہوئے تھے, لیفٹ ہینڈ پہ چلے گئے بشیر باغ کے پاس, جا کے پوچھے بھائی موزم جائے مارکیٹ کہاں ہے. تو بولے ارے صاحب آپ الٹے ڈائریکشن میں آ گئے, ادھر ہے. تو ان کو یہاں تک آنا پڑے گا اپنے کریکشن کے واسطے, اس کے بعد میں سیدھے راستے پہ جانا پڑے گا. تو توبہ کا مطلب کیا ہوا؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ غلط راستہ اختیار کرے تھے, وہ غلط راستے کو چھوڑ کے صحیح راستے پہ آنا, قرآن اور حدیث کے راستے پہ آنا, اپنے گناہ کو گناہ ماننا, ملامت کرنا, نماز توبہ پڑھنا اور پھر قرآن حدیث پہ امپلیمنٹ کرنا. اگر ایسا کر لے وہ تو ان اللہ غفور الرحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا کو معاف کرنے والا ہے, وہ بچانے والا ہے, سزا سے گناہوں سے بچانے والا ہے, ترس کھانے والا ہے. اب یہاں دیکھیے, اب یہ میاں بیوی کی بات آ گئی کہ بعض وقت ہوتا ہے کہ پرائیویسی میں بھائی گھروں میں ایسے معاملے ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں انسٹرکشنز آ رہے. اور یہاں دیکھیے ازواج کے معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عربی میں زوج مرد کو بھی بولتے, عورت کو بھی بولتے, میاں کو بھی بولتے, بیوی کو بھی بولتے. تو یہاں ایک ہنٹ ایسا ہے کہ بھئی اب مرد کیونکہ ٹرانسلیٹ کرا, انہیں مرد کا سپیریئر ہینڈ رکھ لیا, عورتوں کو چھوڑ دیا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کامن انسٹرکشنز میاں بیوی کے لیے آ رہے ہیں کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. اور ایسے لوگ جو اپنے بیویوں کو یا سمجھے زوج شوہروں کو الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے ان کے اپنے کے، وہی دیکھے ہیں بیوی کو ایسی حرکت کرتے ہوئے یا میاں کو ایسی حرکت کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے قسم کھانا کہ یہ سچے ہیں، چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے قسم کھانا کہ یہ سچے ہیں. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور پانچویں مرتبہ یہ قسم کھانا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے دور کر دے. اب اس کو اگر مرد کے لیے لیتے ہیں، اب عورت کا ایسا ہے کہ یہ ایڈوانٹیج لے کے جھوٹ بول رہا، عورت ایسا کری نہیں. بھیا پڑھ لیے، بیوی سے کیسا بھی چھٹکارا کرنا ہے، نعوذ باللہ ایسے لوگ ہیں بےچارے جو جا کے تہمت لگا کے خسما کھا کے بڑھا دیے، وہاں ہوئیں گے مار کھائیں گے، وہاں یہاں بھی کھائیں گے وہاں بھی کھائیں گے. تب بیوی کے لیے بتا دیے کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے شوہر، یا ہو سکتا ہے بیوی بھی جھوٹ بولے ایسا کر لے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی یہ شوہر جو ہے جھوٹ بول رہا ہے تو بیوی کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یدرؤ انحل عذاب ان تشدا اربتا شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین. اور یہ سزا جو ہے، اب کیونکہ شادی شدہ ہے، بیوی کو رجم کر دیا جائے گا، مار ڈالا جائے گا، شادی شدہ ہے دونوں، تو یہ رجم کی سزا سے بری ہو جائے گی بیوی اگر چار مرتبہ اللہ کی قسم کھائے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا اور یہ جھوٹا ہے، یہ میرا شوہر جھوٹا ہے. بل خامسہ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اور پانچویں وقت یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر یہ سچا ہے. پانچ مرتبہ اگر یہ قسم کھا لے تو بیوی بری ہو جائے، اس کو رجم کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوگا. تو یہ ڈومیسٹک لائف کے بارے میں، اب سورہ نور میں آپ کو پورا جو ہے سوشل آرڈر، ڈومیسٹک لائف کے بارے میں پورے احکامات مل رہے ہیں. اب یہاں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمہ رحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا، فیور نہیں ہوتا، بھلائی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی، فائدہ پہنچانے والے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ، تو تم بغیر ثبوت کے سزائیں دے دیتے لوگوں کے لیے. دیکھیے چار گواہ جمع کرنا بہت مشکل کام ہے، کسی کی عزت سے کھیلنا ہے، اس لیے اتنا اسٹرکٹ بنا دیا اللہ تعالیٰ، ورنہ کوئی بھی آ کے بولا صاحب انہیں ایسا کر دی، انہیں ایسا کرا، اور آپ اس کو سنسار کر دیے، سو کوڑے مار دیے، انہوں پیچھے جا کے دوستوں میں بولے کیسا کھلا دیا ہم. یہ ہو رہا ہے اسکولوں میں، کالجز میں بھی ہوتا ہے ایسا، غلط تہمت لگا دیتے. تو اگر اللہ تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہوتا، رحمت نہیں ہوتی، تو تم پریشانی میں پڑ جاتے. اور بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے، حکیم ہے. تواب کیا ہے؟ یعنی کسی سے غلطی ہوئی، رحمت کی نظر ہٹا لیے، توبہ کیا، پھر رحمت کی نظر ڈال دی، واپس آ گئے اپنے رحمت کے جذبے سے جو ہے واپس آ گئے، اس کی توبہ قبول کریں. اور پھر حکیم ہے، یعنی حکمت ہے ان میں، دانائی ہے، وزڈم ہے، اور اس کے بنیاد پہ یہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے فیصلوں میں استحکام ہے، فارمنس ہے، ان کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. اب یہاں پھر اور ایک بات آ رہی، دیکھیے مضمون پورا ملتا ہوا آ رہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر تشریف لے گئے تھے، جس کو یعنی بنی مصطلق، مصطلق جو ہے یہ قوم کا نام تھا، جنگ پہ لے کے گئے، جنگ پر گئے تھے. اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ پہ، میں غزوے کا لفظ استعمال اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، وہ غزوہ وہ ہے جس میں رسول، ایسی جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہتے تھے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ پہ جاتے، ازواج مطہرات میں سے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو ساتھ رکھ لیتے. تو یہ بنی مصطلق کی جنگ پہ جب گئے آپ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ تھی. تو ہوا یہ کہ جنگ ختم ہو گئی، اب کاروان جو ہے مدینے کو چلے واپس آ رہا ہے. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کا ہار کھو گیا. یہ اس میں بڑی وہ ہیں، ایسی بڑی شخصیتوں کو جو ہے تہمتیں لگائے ہیں لوگ، ہم تو بالکل معمولی لوگ ہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی فطرت کتنی غلیظ ہوتی ہے کہ ایسے ایسے شخصیتوں پہ بھی جو حملہ کیا ہے. تو آپ کے گلے کا ہار کھو گیا، اب آپ ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی وہ ہار، جہاں بھی پھری گھومی تھی وہاں جو ہے ہار ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے. اب یہ کاروان جو ہے اس اسنا میں کاروان نکل گیا، آپ دبلی پتلی تھی، وہ اونٹ کے اوپر وہ جو رکھا ہوا رہتا ہے جس میں عورتیں بیٹھتی ہیں پردے میں, اب وہ جو چلانے والا تھا غور ہی نہیں کرا کہ آپ نہیں ہیں, وہ اونٹ لے کے چلے گئے, کاروان پورا چلے گیا. اب ریگستان ہے پورا, آئے واپس آئے آپ دیکھیں کہ کاروان چلے گیا, تو تھکے جو ہے آپ وہیں سو گئی. اب ایک صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کا کام یہ تھا کہ کاروان جانے کے بعد سامان ٹٹولتے تھے, وہ کاروان والے کچھ سامان تو نہیں چھوڑ کے چلے گئے, وہ جمع کر کے کاروان کے ساتھ جا کے ملتے تھے. تو جب وہ آئے اور دیکھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سو رہی ہیں, تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور آپ پردے سے پہلے جو ہے آپ کی چہرہ دیکھ چکے تھے, حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا, اس سے پہلے آپ چہرہ دیکھ چکے تھے, فوراً پہچان لیے. خیر آپ نے اپنے اونٹ پر ان کو بٹھایا اور خود اونٹ کو رسی سے کھینچتے ہوئے پیدل چلے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اونٹ کو کھینچتے ہوئے چلے گئے, بھارت کاروان سے مل گئے. اب منافقوں کو جو ہے موقع مل گیا بدنام کرنے, ایسی شخصیتوں کو بھی نہیں چھوڑے. اب منافقین جو ہے ہنگامہ کر دیے, تہمت لگانا شروع کر. تب اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تہمت سے بری کیا ہے, ویری فرسٹ سینٹینس. تو یہاں کہا گیا ہے ان الذین جاؤ بالافک کی, یعنی وہ لوگ جو یہ جھوٹ لے کے آئے تھے, پہلے جملے میں بول دیے جھوٹ تھا, وہ لوگ جو جھوٹ لے کے آئے تھے, عزبت منکم, یہ تمہارے ہی گروپ میں سے ہیں. ایک تو عبداللہ بن ابئی تھا, منافقین کا سردار تھا, دوسرے کئی مومن اس میں شامل ہو گئے. دیکھیں ہیومن نیچر ہے, گوسپ میں بہت شامل ہو جاتے, کسی کے بارے میں اچھی بات معلوم ہوئی تو آپ انجان ہو جاتے, بری بات معلوم ہوتی ہو فوراً ٹیلی فون اٹھا کے 25 لوگوں کو فون کرتے, ارے ایسا ہوا, کہتے ایسا ہوا ایسا ہوا, اس واسطے بلا اتنے زیادہ آتے. اگر کام کی بات کرے تو ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ بند ہو جاتا, اتنے کم بلا آئیں گے. تو یہاں یہ بات جو ہے, یہ منافقین جو ہے یہ بات پھیلائے, اور جو مومنین تھے مومنوں کا بھی کی ایک جماعت جو ہے اس پہ یقین کر لی. لا تحسبوا شرا لکم بل ہوا خیر لکم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی جا رہی ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ آپ کے لیے برا ہے, بلکہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے. یہ بھائی آن دا فیس آف اٹ اگر دیکھیں تو بولیں گے بھائی نعوذ باللہ, بیوی کو اتنی بڑی تہمت لگی ہے اور آپ کے لیے اچھا ہے بول رہے ہیں. اچھا کیا ہے؟ اچھا ایک تو پولیٹیکلی یہ ہوا کہ منافقین ظاہر ہو گئے. کون کون منافق ہیں ظاہر ہو گئے؟ ایک پولیٹیکل سسٹم کے لیے ضروری ہے حکومت کے دشمن کون ہیں وہ معلوم ہونا. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی مومن کو اگر اللہ کی راہ میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں. تو اس معاملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی, تو اس کا اجر ان کو مل گیا. پھر ان کی غیبت ہوئی, ایسی چیز جو آپ نہیں کیے تھے اس کے بارے میں جو ہے شہرت ہو گئی, تہمت لگا دیے, تو اس کا اجر اگر الگ مل گیا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے لیے برا نہیں ہوا, تمہارے لیے جو ہے اچھا ہی ہوا. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, ان میں سے ہر مرد جو کمایا ہے وہ اس کو وہ گناہ کا جو ہے اس کی سزا ملے گی. والذی تولى کبرہ منہم له عذاب عظیم, اور اس میں جو سب میں بڑا حصہ جس کا تھا اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. ہو سکتا ہے یہ عبداللہ بن ابئی جو منافقین کا سردار تھا اس کے بارے میں ریفرنس ہے کہ اس میں سب میں بڑا جو تھا اس کے لیے تو بہت بڑی سزا ہے, اتنی بڑی تہمت لگائے ہیں. لولا اذا, اب مسلمانوں کی جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے نا کہ مومنین تو حزب اللہ جس کو بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے مومنین, تو جو جب تم مومن ہو میری جماعت ہو تو اب ظاہر ہے ان کو لکھاڑا جا رہا ہے. لولا اذا سمعتموہ ظن المومنین والمومنات بانفسہم خیرا, کہ یہ کہا گیا کہ یہ مومنین اور مومنات, مومن مرد اور مومن عورتیں جب یہ خبر سنے یا افواہ سنے تو اپنے اندر بھلائی کی چیز کیوں نہیں سوچے, کیسا سوچے یہ برائی چیز, ایسی شخصیت کے بارے میں کیسا سوچے اتنی بری چیز, تو ان کو لتھاڑا جا رہا ہے. وہ خالو حاضہ افکو مبین, اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بولے کھلا ہوا جھوٹ ہے, پھر یہ سیکنڈ ٹائم اف کا لفظ آ رہا ہے. سیکنڈ ٹائم بری کیا جا رہا ہے، یہ تو بالکل جھوٹ ہے. لولا جاؤ علیہ بیاربتی شہدا فیضا لم یا تو بھی شہدا الا عند اللہ ہم الکاذبون. تو انہوں نے چار گواہ کیوں نہیں لائے؟ اور کیونکہ انہوں نے چار گواہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہی جھوٹے ہیں، کیونکہ قصول بنا دیا گیا ہے ایسے معاملوں میں جو ہے، اگر کسی کو حق کا ثبوت دینا ہے تو چار گواہ لے کے آنا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم و رحمتہ فی دنیا والآخرہ لمسکم فی ما افستم فیہ عذاب عظیم. اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا، فیور نہیں ہوتا، بھلائی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی فائدہ پہنچانا، ترس کھانا نہیں ہوتا، تو اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں تم کو جو ہے ایک بہت بڑا عذاب عظیم، بہت بڑا پنشمنٹ ملتا، اس وجہ سے کہ جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے، تہمت کے معاملے میں جو تم پڑ گئے تھے، اس کی وجہ سے تم کو جو ہے دنیا میں بھی عذاب ہوتا، آخرت میں بھی عذاب ہوتا. اس تلخونہ بالسنتکم وتقولون بافواہہم ما لیس لکم بہ علم. اور یہ اپنے زبان پہ ایسی باتیں لا رہے تھے اور ہوٹوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جس کا ان کو علم ہی نہیں تھا. اب کیونکہ درس قرآن کی محفل ہے، اس لیے یہاں ایک لیسن لینا ہے کہ بغیر علم کے بات نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو علم ہے تو علم کی بات کیجیے، آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کنفیس کر دیجئے، مان لیجئے نہیں صاحب مجھے نہیں معلوم. قرآن کی حد تک بھی یہی معاملہ ہے. آپ کوئی چیز سمجھ سکتے ہیں، آپ کو علم ہے، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ سکتے معافی چاہتے ہوئے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور افواہوں کے بارے میں بھی یہ بات ہے. وہ تحسبون نہ ہوں ہے نا، اور یہ لوگ جو ہے اس کو بڑا معمولی بات سمجھ رہے تھے اس چیز کو، اس افواہ کو. وہ ہوا عند اللہ عظیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت بڑی بات تھی. وہ لولا اذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. اور جب تم نے یہ افواہ سنی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کی بات کریں؟ ایسی شخصیتوں کے بارے میں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ جو ہے ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک پاک ہے اللہ تعالی ھذا بہتان عظیم. یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. بہتان کس کو بولتے؟ کوئی کچھ نہیں کرا ہے بلا وجہ بول رہے ہیں کہ کرا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انوسنس اور شرافت کا سرٹیفکیٹ آ گیا. بہت بڑی ذات، بڑی شخصیت تھی آپ کی، عالمہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگ جو ہے دین کے مسائل، قرآن حدیث سمجھنے کے لیے آپ کے پاس جاتے تھے. بہت بڑی ذات شخصیت تھی آپ کی. تو ایسی شخصیتوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. تو یہاں ایک لیسن ہم کو یہ ملتا کہ دیکھو، یہ جب اسلام میں رہیں گے تو تمہارے دشمن اس قسم کی کوشش کریں گے تمہارے ساتھ. تو یہ بڑی بڑی شخصیتیں جیسا یہ چیزوں کو برداشت کی ہیں، اس طریقے سے تم کو بھی جو ہے برداشت کرنا پڑے گا. یعیذکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مومنین. تو اگر تم مومنین ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وارن کرتا ہے کہ تم اس قسم کی کسی چیز میں پھر کبھی نہیں پلٹ کے جانا، بغیر ویریفیکیشن کے کسی کو تہمت نہیں لگا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو وہ کرتا ہے، وارن کرتا ہے. وہ یبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنے قرآن کے جملے، اپنے وجود کی نشانیاں وغیرہ کھول کھول کے تم کو جو ہے سمجھاتا ہے. یبین کا مطلب وہی بیان کرنا، کھول کھول کے سمجھاتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز کا علم ہے اس کو، اور حکیم ہے، دانائی ہے، دانائی کے بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے، اور اس میں استحکام ہے، فرمنس ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم علیم فی الدنیا والآخرہ. اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومن، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، ان لوگوں میں فحش، بے حیائی کی چیزیں جو ہے پھیلے، ان کو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. یہ دیکھیے، ان الذین یحبون، یعنی وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ ایمان والوں میں، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں میں یہ بے حیائی کی باتیں پھیلے، ان کو جو ہے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اب یہ دنیا میں کیا عذاب ہے؟ ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگانے کا حکم ہے، جو جھوٹی تہمت لگاتے ہیں ان کو 80 کوڑے لگانے کا حکم. آخرت کا عذاب تو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کیا عذاب دینے والے. تو یہ ان کو سنایا جا رہا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ رؤوف رحیم، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پہ نہیں ہوتا، مہربانی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا، ترس کھانا نہیں ہوتا، تو تم نقصان میں پڑ جاتے. اور بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف ہے اور رحیم ہے. دیکھیے رؤوف کی بات آ رہی، رؤوف کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ جو فائدہ پہنچاتا ہے. رؤوف کون ہے؟ جو نقصان سے بچاتا ہے. یہ بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بڑے امپورٹنٹ صفات ہیں. رحمان جو فائدہ پہنچاتا ہے، رحیم جو ترس کھاتا ہے، رؤوف جو اپنے بندوں کو نقصان سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ بچاتے نقصان سے ہم کو، اور اگر کوئی نقصان ہو بھی رہا ہے تو اس کی مصلحت ہے، وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ کیا کیا گناہ معفو ہیں اس کی وجہ سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں نقش قدم پر مت چلو. اب یہاں بات سمجھیے کہ یہ پوری بات آنے کے بعد شیطان کا ذکر کیوں آیا بیچ میں؟ اب ہم کو نعوذ باللہ ایرریلیونٹ دکھتا. ارے بھائی، وہ زنا کی سزا کا چل رہا، اسی سلسلے میں تہمت کی بات چل رہی، ایک دم شیطان کا آ گیا. تو یہ شیطان کی وجہ سے تو یہ سب ہو رہا ہے، شیطانی وسوسوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ واقعات سنا کے بعد سب دماغ لگا کے سمجھو، اس کی دعوت ہو رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اب شیطان کے نقش قدم پر مت چلو بولے تو شیطان کے نقش قدم کیا ہے، شیطان کدھر لے کے جاتا، یہ معلوم کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کا علم ہونا ضروری ہے. بھائی اب آپ کسی کو بول رہے ہیں کہ دیکھیں صاحب، یہ سڑک پہ جاتے وقت جو ہے تکلیف دہ چیزوں کا احتیاط کیجئے، وہ تو کوئی بیوقوف سے بیوقوف آدمی بولیں گا صاحب تکلیف دہ چیزیں کیا ہیں؟ تو بولے صاحب ایک جگہ فٹ پاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ایک جگہ موہری کا لیڈ نہیں ہے، ایک جگہ لمبا بمبو پڑا ہوا ہے، آپ ٹھوکریں کھائیں گے، ذرا دیکھ کے جائیے. تو شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے معلوم ہونا ہے نا کہ کن کن جگہ پہ. تو قرآن اور حدیث کا علم اگر نہ ہو تو کیسا معلوم ہونا کہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں؟ علم اگر ہو تو معلوم ہوگا کہ بھئی اب کوئی صاحب رشوت لے رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ رشوت لینا ہمارے پاس حرام ہے. اب میں آپ سے بار بار بولا ہوں کہ کوئی ہماری پہچانت کی کوئی صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بولے، شادیاں وادیاں ہو گئے بچوں کے، زکات کا کچھ ڈسکشن آیا تو بڑی ان کی صورت چھوٹی ہو گئی. تو بولے بھائی میں دیکھیے، ہم کو تو پوری سروس زکات دینے کا تھا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. بولے معلوم ہی نہیں تھا زکات کے یہ اصول ہے. تو قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنا کیا ہے. اب یہاں ہنٹ یہ ہو رہا ہے، وہ میں یتبیا خطواتی شیطانی فإنه یامر بالفحشاء والمنکر، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو بے شک وہ حکم کرے گا بے حیائی کی اور گناہوں کی طرف. منکر اپوزٹ ہے معروف کا، معروف ریکگنائز گڈ، جانا پہچانی بھلائی، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جانی پہچانی برائی، جو قرآن اور حدیث سے بالکل واضح ہے، جانی پہچانی برائی. تو شیطان کیا کرتا؟ حکم دیتا، رائے دیتا، کہے کی بے حیائی کی اور گناہ کی کا حکم دیتا ہے. بات سمجھیے آپ، تو معلوم ہو گیا ہے کہ اگر بے حیائی کہیں آ رہا ہے دماغ میں تو سمجھنا کہ شیطان کا وسوسہ ہے، گناہ کی ترغیب ہو رہی ہے، وسوسے آ رہے ہیں تو شیطان کا ہی ہے. اب یہاں قرآن کا نسخہ ہے اس کو روکنے کے لیے، سورہ عنکبوت کی 45 آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والا ذکر اللہ اکبر، یعنی بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور گناہوں سے. تو یہاں انڈیکیشن یہ ہے کہ شیطان کے ایسے وسوسے اگر آئیں، بے حیائی اور گناہوں کی طرف لے کے جانے کی کوشش اگر کرتا ہے تو اس کو نماز سے مارو، کیونکہ نماز فحشائی اور منکر سے بچاتی ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ عنکبوت کی 45 آیت، اس کو نماز سے مارو. اچھا پھر اس کے بعد میں اب سورہ مائدہ کی 91 آیت میں بات آ رہی ہے کہ جوئے سے شراب سے، شیطان تم کو نماز اور اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، جوئے میں لگا دیا. دیکھیں شراب میں لگا دیا، ہوش میں ہی نہیں ہے. نشے کی کیفیت میں نماز کے قریب مت جاؤ. سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس لیے کہ تم جو بولتے ہو وہ سمجھتے نہیں. دماغی جگہ پہ نہیں ہے تو نماز کیا پڑھیں گے. پلا کے کھلا کے جو ہے نماز سے روک دیا. جوئے میں کیا ہے، جیت رہا تو جیتنے کی دھن میں بیٹھا ہوا ہے، ہار رہا تو میک اپ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے شیطان اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے قرآن کی ترکیب یہ ہے کہ نماز سے مارو. میرے ساتھ ایک نو مسلم تھے، عجیب کیفیت ہوتی ہے ان کا ذہن میں بات آئی تو. ایک وقت میں ٹفن کھا رہا تھا دفتر میں لنچ بریک میں، وہ آئے تو اسلام قبول کر کے کچھ دن ہوئے تھے. لائیے بسم اللہ، تو بولے نہیں، ایک دو تین وقت بولے، میں بہت اصرار کر رہا تو بولے کہ میں روزہ ہوں. میں پریشان ہو گیا، بھائی یہ کون سا روزہ ہے، نو مسلم ہے، ممکن ہے ان کو نہیں معلوم. بولا کیا صاحب یہ کون سا روزہ ہے، تو بولے نہیں صاحب آج کل شیطان کا غلبہ بہت ہے، اس کو روزے سے ہی مار سکتا ہوں میں. بولے آپ سوچ کے دیکھیے، ایک وقت ایسی میرے سے بہت ملاقات ہوتی رہتی تھی. ایک وقت انہیں سے پوچھا، میں بولا کیا ہے آپ کے بیوی بچے سب ایمان لا لیے، تو بولے ہو بیوی ہو بڑا بیٹا تو ایمان لا لیے. ایسا ہے سب سمجھدار عمر رسیدہ لوگ ہیں نا، بات سمجھ میں آ گئی. اب چھوٹا بچہ ہے، اس کو ہم جیسا بڑا کریں گے ویسا بڑا ہوئیں گے. اللہ یا کیا کیفیت ہے اس کی، سوچ کے دیکھیے آپ. تو اب یہ دوسرے لوگ دیکھیے اس واسطے کہ یہ لوگ قرآن پڑھے ہیں، قرآن امپلیمنٹ کرنے کے واسطے. امریکہ میں اگر 35,000 امریکنز آر ایکسیپٹنگ اسلام اینیولی، وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، اپنے جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اس میں قرآن کی انالیسس کر رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں کہ یہ کتاب انسان کی ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد میں تجوید پہ محنت کر رہے ہیں، ان کی تجوید ہمارے سے بہتر ہے. ہم خالی تجوید میں رہ گئے تو جو ترجمے نہیں پڑھے، ہم کو معلوم ہی نہیں قرآن میں کیا ہے. کتے نہ ہے کتے نہ، وہ حیدرآباد کا ایک ٹرم ہے، کتے کتے بس وہ ہو گیا. تو یہاں ایک قرآن سے قرآن خود ایک نسخہ بتا رہا ہے کہ تو شیطان کو مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نماز سے مارو، بے شک نماز جو ہے روکتی ہے. ولولا فضل اللہ علیکم و رحمت ماں زکا من کم من احد ابدا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پہ نہیں ہوتا. دیکھیں فضل میں فیور کے معنی ہیں، ترجیح دینا دوسرے انسانوں پر، ہم کو ترجیح دی، آخری نبی کے پیروی بنائے، فائنل کتاب کو جو ہے عمل کرنے کے لیے ہمارے گھروں میں چھوڑا، یہ ہماری بدقسمتی ہے ہم نہیں پڑھ. فضل ہے، فیور ہے. فضل کا مطلب فیور ہے، رحمان رحمت کا مطلب جو ہے فائدہ پہنچانا ہے. ان الفاظ کے معنی سمجھ میں آئیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. اب نہ رحمان کے معنی معلوم نہ مہربان کے معنی معلوم، وہ پہلے جملے پہ جو ہے آپ کو وہ. تو اسی لیے کوشش یہ ہونا ہے کہ یہ ان چیزوں کو جو ہے سمجھیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پہ فیور نہیں ہوتا اور فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا ترس کھا کر، تو تم میں سے کوئی کبھی بھی میٹیریل ہے، اس کی طہارت ہوتی، نفس کا تزکیہ ہوتا. وہ نفس ما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا قد افلاح من زکاہا و قد خاب من دساہا. یعنی نفس کی اور جو اس کو بنایا ہے اس کی قسم، اور اس میں الہام کیا اس کا تقویٰ اور جو ہے بتا دیا اس کو. تو جو نفس کی پاکی کیا وہ کامیابی ہوا، جو اس کو دفنا دیا وہ ناکام ہوا. تو تزکیہ نفس کیا ہے، اندر سے پاک ہونا. اندر کا ڈرائیور امپورٹنٹ ہے صاحب. دیکھیے ایک یہ جسم ہے، یہ جسم حرکت اس لیے کر رہا ہے، زبان بول اس لیے رہی ہے کہ اندر نفس ہے. اس نفس کو آپ پیتھوڈن دے کے سلا دیئے، زبان بند ہو جاتی، بولتا نہیں، سو جاتا ہوں، بے ہوش کر دیجیے اس کو، مار ڈالیے، نہیں بولتا، نیند میں نہیں بولتا. تو اصل جو جس سے پوچھ ہونے والی ہے وہ جسم ہے، وہ نفس ہے. تو نفس اگر پاک رہے گا تو جسم کو ٹھیک طریقے سے ڈرائیو کرے گا. ڈرائیور اچھا نہیں ہے گاڑی لے کے جا کے ہر جگہ ٹکر مار رہا. اگر ڈرائیور اچھا ہے تو گاڑی کا مینٹیننس بہترین ہوگا. ڈرائیور اچھا ہے, اونر ڈریون کار اینڈ ڈرائیور ڈریون کار جو بولتے فرق ہوتی, تو ہم تو اپنی کار کو ڈرائیور ڈریون کے ویسا مار رہے ہیں, رف مارتے چلے جا رہے ہیں. اونر ڈریون کار کے ویسا چلاؤ, یہ میری باڈی ہے, اسی کو تکلیف ہوگی, یہی جلے گی, جب چمڑا جل جائے گا تو دوسرا چمڑا ڈالا جائے گا. یہ تمام چیزیں بات آ رہی ہیں. تو بولے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کا فضل تم پہ نہیں ہوتا, رحمت نہیں ہوتی تمہارے پہ, تو کبھی تم میں سے کوئی پاک نہیں ہوتا ہے. ولکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. پھر آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یضل من یشاء و یہدی من یشاء, جس کو چاہتا ہے گمراہ چھوڑتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سورہ یونس کی 99 اور 100 آیت ہے, اگر ہم چاہتے تو سارے انسانوں کو جو ہے ایمان پہ جمع کر دیتے, تو تم کیا مجبور کرو گے ان کو ایمان پہ؟ کوئی میں ہماری اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. ہم جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ایک اندازے سے میجرڈ رزق دیتے ہیں. ہم جس کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بغیر حکمت کے رکھتے ہیں. ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اتنا علم دیتے ہیں, ہمارے علم سے کوئی ہماری اجازت کے بغیر لے نہیں سکتا. ہم ہی زندگی دیتے ہیں, ہم ہی موت دیتے ہیں, ہم ہی فائدہ پہنچاتے ہیں, ہم ہی نقصان پہنچاتے ہیں, ہم ہی نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. پھر آپ کے ہاتھ میں کیا ہے سوائے دعا کے؟ اور کیا کر سکتے آپ؟ اپنی مجبوری کا احساس ہونا. دیکھیں میں اکثر یہ بات بولتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو تو مان لیا آپ سپریم اتھارٹی, اپنے آپ کو ذلیل کمترین مانی. میری بھی آنا ہے, میں بھی کچھ ہوں. یہ کلمے کے ایکسپٹنس میں پورا نہیں آتا. سجدے کی کئی آیتوں میں ولا یستکبرون کی بات آئی ہے, اور یہ تکبر نہیں کرتے. تکبر ایسی چیز ہے بڑے بڑے علماء میں ہیں. یہ تفسیر بھی رائے کی جو بات ہے, میں کہہ رہا ہوں ایسا. ارے آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ, نہیں میں کہہ رہا ہوں. یہ انا کی کیفیت, یہ تکبر کی کیفیت. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ نفس کی بھی جو تزکیہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, نفس کی پاکی. تو دعا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک ہی ہتھیار ہے, دعا کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہے. یا اللہ ہمارے نفوس کو جو ہے پاک کر دیجئے آپ. ہمارے بس کی بات نہیں, ہم نہیں کر سکتے. آپ ہدایت دیے ہیں, ہم ہدایت پہ ہیں. میں تو اپنے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میری اس میں کوئی اس میں دخل ہی نہیں ہے. ایک میکینیکل چیز ہے, لگا دیے لگ گئے, پوری لائف چھان کے دیکھ لیے تو معلوم ہوتا کہ آپ ہی پوش کرتے چلے گئے. بس تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کو پاک رکھے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ دیکھے بات آ گئی, تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے, سنتا بھی ہے, اور علیم بھی ہے, علم بھی رکھتا ہے کس کو دینا کس کو نہیں دینا. سمیع کا لفظ یہاں کیوں آیا؟ ہم سمیع علیم بول کے گزر جاتے. مصلحت ہوتی ہے, اسماء الحسنیٰ جو ریپیٹ ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ آ کے, تو ان کی مصلحت ہوتی ہے. تو تم تزکیہ نفس کی اگر دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, انشاءاللہ سن لے گا. علیم ہے, علم رکھتا ہے کیسا دینا. اب یہاں پھر وہی بیک گراؤنڈ آ رہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ جو تہمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خلیرے بھائی تھے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مہاجر بھی تھے, غریب بھی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی, تو بیٹی کو جب ایسا بدنام کرنے میں یہ بھی شامل ہو گئے, حالانکہ ان کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد ہوتی تھی, اس کے باوجود بیٹی کو بدنام کرنے میں جب یہ شامل ہو گئے تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا. دیکھیں ہماری حد تک بڑی واجبی چیز معلوم ہو رہی ہے, اور کیا کریں گے, بیٹی پہ تومت لگائے اور کیا کریں گے. اس کے اوپر آ گئی آیت, ولا یاتل اولو الفضل منکم وسعت ان یوتوا اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. تم میں سے جو مالدار ہیں, صاحب وسط ہیں, جن کے پاس دولت ہیں, یہ قسم نہ کھائیں کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو, غریبوں کو, اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے ہیں. یہ مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر بھی تھے, غریب بھی تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، یہ قسم نہ کھائیں کہ ان کی مدد نہیں کریں گے، ان کو معاف کرو، مٹا دو، درگزر کرو، چھوڑو، اوور لک، وائپ اٹ آف، اوور لک. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ کیسا دل گردہ ہونا معاف کرنے کے لیے. سوچ کے دیکھیے آپ، معافی کی کتنی بڑی مثال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہے کہ معافی کی کتنی بڑی مثال ہے. اپنی بیٹی کو بدنام کرنے والا اور ایسا شخص جس کو رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کر رہے ہیں فائنینشلی، اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا اور تہمت لگا کے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کیا گیا. تو کہا کہ قسم مت کھاؤ، تمہارے جو رشتے دار ہیں، غریب ہیں اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کیے ہیں، ان کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ قسم مت کھاؤ، درگزر معاف کرو، درگزر کرو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو درگزر کرے اور تم کو سزا سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے؟ بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا، گناہوں سے بچانے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم. بے شک وہ لوگ جو محسنات کون ہوتی، جو پاک دامن عورتیں ہیں، پاک دامن. یہ دیکھیں ہے سین نون، یہ حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے، ہے سوات نون بچاؤ کے لیے. یعنی محسنات کون ہوتی ہیں؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں. تو وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، پھر ان کی دوسری کیا کوالٹی ہے؟ غافلات، یہ غافل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے بری چیز کیا ہے، بلی چیز کیا ہے. انوسنٹ ہیں یہ بیچاریاں، پاک دامن بھی ہیں، انوسنٹ بھی ہیں. ایسے لوگوں کو ہوتا ہمارے پاس انوسنٹ بچی کے بارے میں بات مشہور ہو گئی، اب لوگ سن کے آ رہے، بولے نہیں وہ بیچاری سیدھی تو بات بھی نہیں کرتی، کسی سے ایسی بات کر رہے تھے، میں دیکھا. بولے بھائی یہاں تو یہ ہے کہ آپ بیوی کو سکوٹر پہ لے کے جا کے پھر یہ کوئی تھوڑے دن کے بعد دیکھا تو پوچھتا کیا ہے بھائی، کس کے ساتھ پھر رہے ہیں؟ بھائی اس کو معلوم ہی نہیں شادی ہو گئی. بولے ایسے معاملے ہو رہے ہیں. تو یہ تہمت کی جو بات ہے، تو بول رہے ہیں کہ ایسے پاک دامن عورتوں کو جو ایسے غلیظ چیزوں سے جو ہے بالکل بے خبر ہیں اور مومنات ہیں، جو وہ ان کو جو تہمت لگاتے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. یہ واؤ تفسیری معلوم ہو رہا ہے کہ لعنت کیا ہے، وہ جو ہے لعنت کیا ہے، لہم عذاب عظیم، ان کو جو ہے بہت بڑا عذاب ہوگا، پنشمنٹ ہوگا ان کا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. جس دن گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، یہ جو عمل کرتے تھے، اس دن گواہی دیں گے. اب یہ وہ زمانے میں صحابہ کو نہیں سمجھ میں آئی ہوں گی آیت کہ بھائی زبان کیسا گواہی دے گی، ہاتھ کیسا گواہی دیں گے، پیر کیسا گواہی دیں گے. ایک بڑے شاپ میں چلے گئے آپ، آج کل تو یہاں بھی کیمراز لگے ہوئے ہیں، مالز وغیرہ میں کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ فلم بھی ہو رہا اس کا. آپ چل کے گئے، وہ بچہ ایک چل کے گیا، کیڈبری اٹھایا، جیب میں ڈال لے کے بولا پاپا میں ڈال لیا جیب میں، بولا تو ساؤنڈ بھی ریکارڈ ہو گیا، پکچر بھی ریکارڈ ہو گیا. کاؤنٹر پہ گئے تو انہوں نے بولا میاں ذرا آن کر کے بتاؤ، تو پوری گواہی آ گئی کہ بغیر پیسے دیے کہ کیڈبری جیب میں چل کے گیا، ہاتھ سے اٹھایا جیب میں ڈالا، باؤ کو بولا کہ میں اٹھا لیا ڈال لیا. بولے تو انسان جیسی چیز جو ہے ایسا ارینجمنٹ کر سکتا ہے، اس کو پیدا کرنے والا ایسا ارینجمنٹ نہیں کر سکتا. اس دن خود اب ایک جگہ تو یہ آیا کہ یہ لوگ بولیں گے اپنی زبانوں سے، اپنے چمڑیوں سے، اپنے ہاتھوں سے کہ کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. ارے میرے ہاتھ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ہاتھوں سے رشوت لیا، یہ پیروں سے چل کے غلط جگہ پہ گیا تھا، میرے پیر میرے خلاف گواہی. تو میرے کیا ہے، یہ نفس ہے اندر، یہ نفس کیونکہ ڈرائیور تھا تو یہ جسم یہ ڈرائیور کے خلاف بول رہا. کار بول رہی ہے، ایک لوری بول رہی ہے کہ ڈرائیور لے کے جا کے میرے کو مار کے پورے مڈ گارڈن چپکا دیا. آج ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ایسے ارینجمنٹ ہو سکتے ہیں، روبوز وغیرہ کے جو ارینجمنٹ ایسے ہو سکتے ہیں. تو اس دن یہ گواہی دیں گے ان اللہ هو الحق المبین، اور بے شک اللہ تعالیٰ کھلا ہوا، کھلی ہوئی سچائی ہے. بیچ میں ایک آیت چھوڑ دی، یوم یوفیہم اللہ دینہم الحق وہ جو یہ کس دن ہوگا؟ یہ ہاتھ پیر اور زبانیں گواہی کب دیں گے؟ اس دن جب اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا کا پورا بدلہ سچائی کے ساتھ دے گا، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ پورا بدلہ دے گا. وہ یعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور یہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک کھلی ہوئی سچائی ہے، ایک کھلا ہوا حق ہے. اس دن جان لیں گے. اب تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اب جب اللہ پہ ایمان لانے کی بات ہو رہی تو جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں، وہ لوگ ذرا شک و شبے کی نظر سے لوگوں کو دیکھتے، بھائی یہ پڑھے لکھے رکھ کے بیٹھ کے ایسے باتیں کیا کر رہے ہیں. اس دن بات کھل کے سمجھ میں آئیں گی کہ جو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے کھلا ہوا حق ہے. اب یہاں اصول بتایا جا رہا ہے، الخبیثات للخبیثین. خبیث اور طیب جو ہے اپوزٹس ہیں. خبیث کیا؟ یعنی ناپاک اور نقصان دہ. طیب کیا ہے؟ پاک اور فائدہ مند. تو بول رہے ہیں کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، وہ خبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. وہ طیبات للطیبین، اور پاک فائدہ پہنچانے والے مرد پاک عورتوں کے لیے. وہ طیبون للطیبات، اور جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ، یہ جو افواہیں پھیلائے تھے، یہ جو تہمت اڑائے تھے، اس سے بری ہیں. یہ پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں جو تھیں اس میں انوالو نہیں تھے، وہ اس سے بری ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، اور جو ہے ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے گناہوں کی سزا سے بچاؤ بھی ہے، اور بہترین آنرڈ غذا ہے ان کے لیے. رزق کریم، کریم عام طور پہ جو ہے آنر کے لیے بولا جاتا ہے، بڑا شان، بڑی شاندار جو ہے ان کے لیے غذا ہے.